سورة الحج. چلیے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 65 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیچھے والی آیات ہی کی کنٹینویشن ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار تھا کہ کس طریقے سے وہ کائنات کے اندر چیزوں کو پھیلاتا ہے. تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہارے دشمنوں پہ غالب نہیں آ سکتا؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے؟ قدرت، حکومت، ہر چیز اس نے تمہارے ہاتھ میں دے دی. کیا پھر وہ تمہارے دشمنوں کو بھی مسخر نہیں کر سکتا؟ کیوں سوچتے ہو کہ تم اللہ کو پیچھے ڈال کر اپنے بدلے خود لے لوگے؟ اس لیے اسی کی قدرتوں پہ غور کرو. وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اور کشتی بھی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے. یعنی ناممکنات کو ممکن بنانے والی ذات تمہارے کام بھی کر دے گی. تم اس پہ پورا یقین رکھو. وہ سب کچھ کر کے تمہارے لیے رکھے گی. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور اس نے تھاما ہوا ہے آسمان کو کہ نہ گر پڑے زمین پر سوائے اس کے حکم کے. اتنا بڑا آسمان جس نے تھاما ہوا ہے. کیا پھر وہ تمہارے دشمن سے تمہیں نہیں بچا سکتا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا، زبردست رحم فرمانے والا. بالکل آپ دیکھیے کہ اپنی تفسیر آپ ہیں یادیں. صرف نگاہ ڈالتے جائیں عبرت کی اور اللہ کی قدرتوں پہ یقین رکھتے ہوئے انسان کہتا رہے جی اللہ، جی اللہ، ہاں اللہ، آپ جو کہتے ہیں سچ ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا جو کام آپ کریں گے وہ میں خود اپنا کام نہیں کر سکوں گی. یہ تقع کا لفظ ہے، یہ واو قاف عین روٹ ہے. کہیں تا قاف عین نہ لکھ دیجئے گا. وہی لفظ ہے جو وقوع، واقعہ، وإذا وقعت الواقعہ میں آتا ہے، گر پڑنے کے معنوں میں. ادھر وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی دی. جس نے اتنا کچھ بنایا، زندگی بھی تو اسی نے دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر تم کو مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر تم کو زندہ کرے گا. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. لیکن انسان بے شک بڑا ناشکر ہے. زندگی اور موت کے لیے جس کو دیکھتا ہے اسی پہ اپنے کام نہیں ڈالتا. اب دیکھیں کہ ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں، جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں. اللہ نہ چاہتا کائنات میں اتنی خوبصورتی ہوتی، ہم اتنے مکمل انسان ہوتے. جسم، کان، ٹانگیں، آنکھیں، ہاتھ کیسے چلتی ہیں اور سب چل رہی ہوتی ہیں اور ایک دم کن لگتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. چلتی ہوئی مشینیں رک جاتی ہیں تو کیا پھر انسان غور نہیں کرتا؟ تو عقل مند وہ ہے جو موت اور حیات کے اس نظام کو سمجھے اور تم میوحیکم پہ نظر رکھے. لیکن لوگ اس دنیا میں تو اللہ کی قدرتوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے. فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اتنی نعمتیں دینے والے اور اتنے بڑے محسن کی چوکھٹ پر ہر وقت سر جھکا دے، زبان اور دل سے اس کا شکر ادا کرے، عمل کرے انسان اس کی رضا کے. لیکن ان الانسان لکفور. نہ شکر انسان ہے. اسی لیے اب اس نہ شکر انسان کو شکر گزار انسان بنانے کے لیے کچھ کام کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا عبادت کا طریقہ. منسک کا لفظ اس صورت میں بار بار آ رہا ہے. نسک، نسیکہ، پیچھے بات ہو چکی. حج کے طریقے یا قربانی یا مناسک، جو بھی عبادت کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ہم نے دیے. اسے پتا کیا چلتا ہے کہ عبادت کے طریقے ایجاد کرنے والی چیز نہیں ہے، ماننے والی چیز ہے. اصل بات دیکھیے اطاعت کی ہے. آج کے دور میں اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرے اور پوچھیں کہ بھائی کیوں کرا، کس نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تو لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے. تو یہاں آیت میں جواب لکھا ہوا ہے کہ حرج یہ ہے کہ منسک انسان نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے. یہ منسک کیا ہے؟ مفعل، مفعول ہے نا، اسم مفعول. منسک ہوگا تو اسم مفعل بن جائے گا. صرف سا کی زبر اور زیر سے معنی بدل رہا ہے. ہم ناسکو. وہ اس کی طرف چلنے والے ناسکون کون ہے؟ یہ اصل میں لفظ نا سے کون تھا، مضاف ہوا تو ہو لگ گیا اور نون گر گیا. کس سے لفظ نکلا؟ نا سے کو نسکا، اس ایک نے عبادت کی، قربانی دی، تو اسی سے ناسک فاعل. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا گرامر کے ساتھ کھیلتے جائیں گے تو انجوائے کریں گے، نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ آ جائے تو خوشی زیادہ ہوگی. کہ ہر بندہ اپنی عبادت کے طریقے کو بجا لانے والا ہے. فلا ینازعنک فی الامر، تو ان کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کریں آپ سے اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، جو دین کے طریقے آپ نے سکھا دیا اب اس پہ بحث نہ کریں. حج اور عمرے کے جو ریچولز ہیں اس کو مان لیں. کیوں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسا نہیں اور ویسا نہیں، یہ نہیں اور وہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی شریعت لے کر آئے جو پچھلے انبیاء کے پاس تھی. کبھی کوئی ایک حکم آتا پھر اس کے بعد بدل دیا جاتا. تو ان کو کرنا کیا چاہیے؟ نبی کی اطاعت کریں، مان جائیں. دیکھیے اصل بات ماننے کی ہے. آپ اور میں دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. وہی نماز ہم اس کے بعد والے اوقات میں اپنی مرضی سے پڑھیں تو گناہ ہوگا، لیکن ظہر پہ آپ نے 4 فرض پڑھے تو اجر ہوا، 6 پڑھیں گے تو گناہ ہے. اصل بات کیا ہے؟ ہم نہ سیکھو، ماننے کا اجر ہے. اصل دین جو نا وہ اطاعت کا نام ہے. دین لفظ کے اندر بھی لفظ اطاعت آتا ہے. کہ اصل بات یہ ہے کہ بندہ رب کی کتنی مانتا ہے. اب نماز کے وقت میں تو مانے اور عمل کے وقت میں چھوڑ دیں تو پھر بات نہیں بنے گی نا. تو لہٰذا دین کے معاملات میں، عبادت کے معاملات میں ان سے مت جھگڑا کریں. اگر وہ جھگڑتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، آپ ان کے جھگڑوں کو ایک طرف ڈال دیں. وَدُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ ان کو بلاتے رہیں اپنے رب کی طرف. ان کا بھی رب ہے جیسے آپ کا رب ہے، اس لیے آپ ان کی ان باتوں کو ذہن میں نہ رکھیے، اپنا کام کرتے رہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے نا، وہ مکہ والوں کے باپ دادا کے دین سے ٹکراتا تھا. تھے وہ مسلمان لیکن بگڑے ہوئے تھے. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے لیکن ان کی تعلیمات سے بالکل دور تھے. نسب ناطہ جوڑتے تھے حضرت ابراہیم سے، لیکن حضرت ابراہیم کی عادات اور ان کے عقائد سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صاف ستھرا دین دیا جس میں بتوں کی اور بزرگوں کی بڑائی کو ایک سائڈ پہ کر کے اللہ کی بڑائی کی بات کی گئی، تو جھگڑے شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جھگڑنے دیں، آپ ان کو بلاتے رہیں. کہاں بلائیں؟ ودو الا ربک، رب کی طرف بلائیں. آخری آیتوں میں بات ہوگی اس میں کہ اصل دعوت جب وہ رب کی طرف بلانا ہے. جماعت یا گروہ یا مسلک یا جماعت یا ادارہ یا استاد یا فلاں نہیں ہے. ہماری نسبت انسانوں سے نہیں جڑی ہوئی. اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، خوش ہوا کرو کو لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یہ نہ کہا کرو کہ اس لیے خوش ہوں گے کہ ہمارے مسلک کی طرف بلا رہے ہیں، ہماری جماعت کی طرف بلا رہے ہیں. انک لعلی ہدی مستقیم، اور آپ بے شک سیدھی راست پر ہیں. آپ غم نہ کریں، آپ کو اللہ نے بالکل سیدھی راہ دی ہے. دیکھیے جب بہت ساری مخالفت ہوتی ہے نا تو شک کرنے لگتا ہے. اس کو تو کئی ایسے ساتھی جانتے ہوں گے کہ جو سیکھتے ہیں لیکن گھر والوں کا ماحول تھوڑا فرق ہے. کئی دفعہ شک کرتا ہوگا، پتہ نہیں کوئی ہماری برین اسٹارمنگ تو نہیں کر رہا، کوئی ہماری برین واشنگ تو نہیں کر رہا، پتہ نہیں ہمارا مسلک تو نہیں بدل رہی. میں سوچتی ہوں کہ مسلک تو آیا ہی نہیں ابھی قرآن میں. ابھی تو ہم صرف اللہ کا قرب پا رہے ہیں، ابھی تو عبادت کو دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، ابھی حشر کو جان رہے ہیں. کہاں ہے پورے قرآن میں فقہ کی باتیں؟ کتنے کو اختلافی مسئلے ہیں پورے قرآن میں. آپ خود بھی دیکھیں کہ جب سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آج اگر ہم سبق 170 کر رہے ہیں تو چلے 170 سبق ہوئے، اتنے دن کر لیں اپنے، ان 170 دنوں میں کتنی دفعہ اختلافی باتیں ہوئی، کتنی دفعہ قضا عمری کی بات ہوئی، کتنی دفعہ عورت مرد کی نماز کا فرق ہوا، کتنی دفعہ رفع الیدین کا ہوا. آٹے میں نمک کے برابر، یاد بھی نہیں. لیکن یہ ذکر کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب، اخلاص، محبت، کیا ذکر آتا ہے زیادہ قرآن میں؟ اللہ کی محبت، اللہ کے بن جو. لیکن بعض لوگ صرف اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلیل بنا کے، جو بے دلیل بات ہوتی ہے، اللہ سے کٹ جاتے ہیں. میں کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ یاد کرتے ہیں، اس میں کیا مسلک ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، جیسے آپ نے سائنس پڑھی ایسے آپ قرآن پڑھ لیں عربی میں، اس میں کیا اختلاف ہے؟ لیکن فلا ینازعنک فی الامر، اللہ کے نبی سے بھی یہ جھگڑے تھے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ پڑھیں نا، تو آپ کو کبھی بھی اللہ کے نبی لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے نہیں دکھے. چھوڑ دو لات کو، چھوڑ دو منات کو، آگ میں جاؤ گے، یہ کوئی اسٹائل نہیں تھا ایسا. سیدھی سیدھی باتیں کرتے جاتے تھے، دل کھلتے تھے، لوگ مان جاتے تھے. جو لوگ اللہ کے نبی کی بات سن رہے ہوتے تھے ان کے دل کھل جاتے تھے، لیکن جو دوسرے نہیں سن رہے ہوتے تھے ان کے پریشر میں آ کے کبھی کبھی پھر وہ ڈاؤٹڈ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑیں اور آپ بالکل غلط نہیں ہیں۔ الحمدللہ، ویسے یہ جو بات اللہ تعالیٰ کی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا کہ آپ بالکل سیدھی راستے پہ ہیں، ہر قرآن پڑھانے والا بھی خود سے یہ پوچھتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں بڑی بات نہیں کر رہی، اب کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا۔ جب میں نے شروع میں پڑھانا شروع کیا، دیکھیں جب بندہ پہلی دفعہ پڑھتا ہے تو وہ بس آپ جیسے آپ ہیں، کافی لوگ جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، بالکل آپ جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پہلی دفعہ آپ کیا تھے، ہوش ہی نہیں ہوتی۔ سوچ رہے ہوتے ہیں تو لکھنا پڑتا ہے، لکھ رہے ہوتے ہیں تو بات کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ہزاروں خواہشیں دل میں ہی رہ کے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ نہیں کھڑا ہو رہا، بتانا چاہ رہے ہیں بتا نہیں رہے، بتا رہے ہیں تو سمجھا نہیں پا رہے۔ پہلی دفعہ کا قرآن بس الجھم پلجھم، آپ کے دل کی مٹی الجھ رہی ہے، صرف گوڈی ہو رہی ہے آپ کے دل کی، کچھ ہوا جا رہی ہے، آکسیجن جا رہی ہے، کچھ علم جا رہا ہے، کچھ دس باتوں میں ایک آیت سمجھ بھی آ جاتی ہے، کچھ عمل بھی آتا ہے، کبھی آنسو آ گئے کبھی ہنس پڑے، دوسری بار پڑھتے نا پھر آتا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح اس آیت کو پڑھ کے جو مجھے اپنی پرانی فیلنگ یاد آ گئی، بہت اللہ تعالیٰ جب چاہے، پہلے کی بات آتی ہے کہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھانا شروع کیا تو میرے دل میں اس چیز کا بڑا گمان تھا، کیونکہ پہلی دفعہ کیا ہوا کام سمجھ بھی نہیں آتا کہ صحیح ہے کہ نہیں، تو مجھے بڑا یہ آتا تھا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، میں نے صحیح پڑھا ہے تبھی پڑھاؤں، غلط تو نہیں پڑھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچائے اور مجھے اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے۔ اب کبھی یہ فیلنگ، آپ جیسے میں آپ کو پڑھاتی ہوں نا، مجھے نہیں پتا جو بات آپ میری زبان سے سنتے ہیں یا آپ کو دلائل دیں آپ کے دل میں کتنے کو شک آتے ہیں، لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے دل میں کوئی شک نہیں آتا، میں عمل کروں گی تو بچ جاؤں گی انشاءاللہ، یہ مجھے یقین ہے۔ بالکل اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم ہے، حق بات ہوں، صحیح کر رہی ہوں، صحیح مسلک ہے میرا، صحیح سوچ ہے میری، بس اب اگر کمی ہے میرے جنت میں جانے کی تو وہ میرے عمل ہے، یا میرا اخلاص نہ کم ہو، یا میری نیت میں فتور نہ ہو۔ تعلیمات میں مجھے بالکل اللہ کے حکم سے شک نہیں آتا، کوئی ہینکی پینکی نہیں، کسی سے بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا دل میں کیوں شک آتے رہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، وہ بڑی روانی میں تھی اور اس وقت بات کا جو فی سمانہ انداز تھا مجھے بھی یہی کہنا چاہیے تھا، ہاں واقعی بڑا شک ہے، لیکن میں نے ان کی خلاف مرضی کا میں نے کہا معاف کیجیے گا، مجھے کوئی شک نہیں آتا، میں تو بالکل مطمئن ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مجھے بالکل سیدھی بات سمجھ آتی ہے۔ کیوں کہ جب بندہ جم جاتا ہے نا ایک راستے میں، یہ ایسے ہی جیسے اب آپ یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں گے نا، کسی کو اپنے گھر کے راستے میں شک ہوا، یہاں آنے میں اب شک ہوتا ہے؟ الحمدللہ آنکھیں بند کر کے بھی چلتے ہیں، گاڑیاں آپ دیکھیں کہ خود بخود مڑتی ہیں ادھر باتیں کرتے ہوئے بھی، لیکن پہلے دن آئے تھے تو شک ہو سکتا ہے، اس گلی میں کہ اس میں کبھی نشانی رکھی ہوگی، ادھر مڑنا تھا کہ ادھر مڑنا تھا، تو لہٰذا شروع میں شک آ سکتا ہے، 17 پاروں کے بعد شک نہیں آتا۔ کیا آپ میں سے کسی کے دل میں ابھی شک ہے کہ جو تعلیم آپ لے رہے ہیں اس میں شاید کچھ اور ہی گڑبڑ ہو؟ کوئی جھگڑے تو کیا کریں پھر، راہ جاتے بھی کوئی جھگڑے، آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ غلط ہیں، تو اب کیا کریں پھر؟ قوائن جاد الو کا، اور اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑے کریں، پھر بھی کہ نہیں آپ غلط ہیں، پھر بھی کہیں آپ ٹھیک نہیں، تفقل اللہ عالم بما تعملون، پھر کہہ دو دیکھو اللہ تو جانتا ہے نا جو تم کر رہے ہو، میرا تو آخری فیصلہ اللہ کے آگے، میری سپریم کورٹ اللہ کی ذات ہے، میں اپنے آپ کو بھی ادھر پیش کرتا ہوں تمہیں بھی کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامتی فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، بس بات ختم، ہمارا تو معاملے پہلے سے نپٹا ہوا ہے، ہمارے تو فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی صرف اناؤنسمنٹ ہونی ہے، ہمیں تو پتہ ہے کون غلط ہے، تمہیں بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، صرف ڈکلریشن قیامت کے دن ہونی ہے، بات سمجھے؟ اس شاید کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں نہیں پتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اس کا مفہوم کیا ہے جو بھی آپ کو میں نے عام لفظوں میں بتا دیا کہ اللہ کے پاس فیصلے لکھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ملنے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کورٹ کچہری میں جج جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اگلی پیشی میں بتایا جائے گا، بس اس مثال سے بات سمجھ لیں، اللہ کو آج بھی پتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کون جھگڑ رہا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط کر رہا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، لیکن تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا ایک ادب سکھا دیا بندوں کو، اور وہ کیا کہ جو شخص صرف تعصب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جواب نہ دو، خاموش، کیپ کوائٹ, چپ, بولنا نہیں ہے. جو وہ کہ اس کے جواب میں صرف ایک بات کہہ دو کہ اللہ اعلم بما تعملون, اللہ دیکھ رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں. بس یقین کریں کہ رنگ پیلا پڑ جائے گا لوگوں کا, اگر واقعی خدا خوفی ہوگی. پھر دوبارہ اللہ کی قدرت, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں؟ دیجیے جواب. آپ کہیں نہیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے آسمان و زمین کی چیزوں کو. ان ذلک فی کتاب, جاننے کے ساتھ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے. کہاں؟ یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب ہے یہ؟ شاباش, مجھے شک تھا کہ کہیں آپ قرآن نہ کہہ دیں. لوہے محفوظ میں اللہ کو نہ صرف پتہ ہے بلکہ لکھ لی. کیونکہ دیکھیے لکھت پڑھت کیا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے پتہ یہ بات ہے, لیکن بدل بھی تو جائے گی نا, بھول بھی تو جائے گی نا. لکھی بات کبھی نہیں چھٹلائی جاتی, اسی لیے ہمارے دین میں لکھت پڑھت کی بڑی اہمیت ہے. نکاح کرو لکھ لو, کوئی کہ ایسے کر لو نکاح, نہیں لکھت کی ضرورت, کوئی ضرورت نہیں دو گواہوں کو بٹھانے کی, کوئی جواب قبول کی بات نہیں. کہا نہیں لکھو بیٹھ کے, طلاق لکھو بیٹھ کے, گھر لے رہے ہو دے رہے ہو لکھو بیٹھ کے. کہا اللہ نے لکھا ہے, یہ اللہ نے خود کر کے دکھایا. کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بعد میں بات بدل دی. کہا اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے. ہائی اتنا کچھ کیسے لکھا ہوگا, ہم سے تو اپنی چار باتیں نہیں لکھی جاتی, اللہ نے اتنا کچھ کیسے لکھا ہوگا. کہا ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ سب کچھ میرے رب پہ بڑا آسان ہے. اتنی قدرت والا ہے وہ, کتنا آسان ہے. دیکھیے کہ آج ٹائپ رائٹر کیسے چلتا ہے. آج آپ ایک کاپی اینڈ پیسٹ کرتے ہیں, وہ صفوں کے صفحے لکھ جاتے ہیں. کس نے سکھایا؟ رب نے سکھایا. تو کیا وہ یہ سب کچھ تمہارا نہیں لکھ سکتا؟ یقین رکھو کہ اس نے تمہارا سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو یقین دلائے کہ میری تقدیر کا ہر فیصلہ لکھا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دم سکون آئے گا. اتنا کچھ اس نے لکھا ہوا ہے, اتنا کچھ ہے, تو پھر مجھے کس بات کی فکر ہے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. اب دیکھیں یہ کاؤنٹنگ بھی اللہ کیوں دیتے ہیں کہ اس سے بھی اہمیت پتہ چلتی ہے لکھت پڑھت کی. 50,000 سال کے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہتے, یہ کہتے ہیں دنیا پیدا ہونے سے کافی عرصہ پہلے. جیسے ہم عموماً باتیں کرتے ہیں لمسم, نہیں, 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا جب اس کا عرش پانی پر تھا. ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی اور اس کو لکھ کے رکھ دیا. اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ تھا, ایک اور مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے قلم کو دیکھیے, سب سے پہلے قلم پیدا کیا, چھری چمچہ کانٹا نہیں کہ کھاؤ پیو. پھر اس قلم کو کہا اکتب, لکھ, اور اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو. چنانچہ اللہ کے حکم سے جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا گیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو کیا پتا چلا کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ اس پہ آسان ہے. لیکن لوگوں کی نا سمجھی دیکھیے, اتنی قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل ہی نہیں دی. وما لیس لہم بہ علم, اور انہیں تو خود بھی ان کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک اتنے اوتھینٹک طریقے سے لوگوں کی تقدیروں کو بنانے والے, ہر چیز کو لکھت پڑھت میں لانے والے رب کو چھوڑ کر اٹکلوں والی باتیں کرتے ہیں, صرف اندازوں پہ جینا چاہتے ہیں. وما لیس لہم بہ علم, جس کا علم نہیں, جس کے بارے میں کوئی یقین نہیں, صرف توہمات پہ جینا چاہتے ہیں, تو جائیں پھر شوق سے جی لیں. کیونکہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اور نہیں ہوگا ظلم و ستم کرنے والوں کا کوئی مددگار. اشارہ ہے اس دور کے مشرکوں اور آج کے مشرکوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اتنے عجیب و غریب طریقے سے من پسند چیزوں کو پوچھتے ہیں. وہی لات منات عزا یوق یغوث نصر کی طرف, اور جب اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی ایسی بات سنتے کہ جس کی زد ان کے بتوں پہ اور ان کے رسم و رواج پہ پڑتی تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں, صاف صاف کھلی آیتیں, کلیئر کلین توحید والی آیتیں, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, تو آپ پہچان لیتے ہیں کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار، آج بھی دکھتے ہیں؟ ایمان والے تو جوش میں آ کے ان کو قرآن کی باتیں سناتے ہیں، دیکھو توحید کی بات، دیکھو اسلام کی بات، دیکھو شرک کی بات، اتنی مٹھاس، اتنی شیرینی اس کلام میں، ایمان والوں کے رگ و ریشے میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی پسند کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے چہروں پہ ناگواری آتی ہے۔ لفظ منکر جو ہے نا، منکر، اب یہاں سے فرق پھر دیکھیں فاعل مفعول کا، یہ ہے منکر اور ایک لفظ ہوتا ہے منکر، کر اور کر کے، کر کر یعنی تو کر مفعول ہے، اور منکر خود کرنے والا، فاعل اور مفعول کا فرق بتا رہی ہوں۔ یہ لفظ ہوتا ہے یہ عربی زبان میں الغضب غصے، العبوس تیوریاں چڑھانی، عبس و تولیٰ میں ہم پڑھتے ہیں، ناگواری ناراضگی میں آتا ہے کہ یہ لوگ غضب میں آ جاتے ہیں ان آیتوں کو سن کر اور ناگواری میں آتے ہیں۔ کیا آج بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن کی صحیح آیتوں کو سن کر بھی دیوریاں چڑھا لے؟ بہت سارے، کسی کے شرک پہ چوٹ ڈال کے دیکھیے لوگوں کی یہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تو ان کے اندر کی حالت ہی ظاہر کیا کرتے ہیں، یکادون یسطون باللذین یتلون علیہم آیاتنا، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان قریب جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں۔ اللہ اکبر، آپ شرکی آیتوں کو لے جائیں، ساری آیتیں جمع کر کے جس میں شرک اور بتوں کی بات ہے، اور کسی مزار یا قبر والے کو سجدہ کرتے ہوئے کو ان کے صرف مفہوم بتائیں، کہیں گے نکال لو اس کو، یہ وہابی آ گیا کہیں سے۔ یوں آتے ہیں، یستون کا لفظ دیکھیے، شدت البطش کو کہتے ہیں ڈکشنری میں، شدت کے ساتھ پکڑنا، کہ ان کو جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے بارے میں بات کریں، آ گیا ہوگا۔ اور ایسے لوگ آپ دیکھیے کہ کبھی دلائل میں بات نہیں کریں گے، پھر غصہ کس بات کہ آپ بھی کوئی آیت بتا دیں، نہیں، کہتے ہیں پکڑو ان کو، نکالو ادھر سے، ان سے ایک سوال پوچھ لیجئے، قل افأنبئکم بشر من ذلکم، اے غصہ کرنے والوں، اے ایسے مواحدوں سے لڑنے جھگڑنے والوں، کیا میں تم کو خبر نہ دوں اس سے بھی تکلیف دہ چیز پر؟ یہ ذالکم کیا ادھر، یہ تمہارا غصہ کھانا اپنے معبودوں کی باتوں کا، شرکیہ باتیں جو تمہیں اتنی بری لگتی ہیں، قرآن کی آیتیں سن کر جو تمہارا دل ڈوبنے لگتا ہے، تمہاری طبیعت میں خلق اور اضطراب کی لہر توڑتی ہے، تمہاری پیشانیوں پر بل پڑنے لگتے ہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ کل تمہارا واسطہ ایک ایسی چیز سے پڑنے والا ہے جو اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی تکلیف ہے، اور وہ کیا ہے؟ النار، آگ، جہنم کی آگ، جس کو ہر لمحے تیز کیا جا رہا ہے، جس کے شعلے تمہیں بھسم کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ دوزخ کی آگ ہے۔ کبھی سوچا تم نے؟ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا، اس کا ہاں کیا ادھر، النار، اس آگ کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا ہے، کہہ سکتا ہے کوئی کہ پھر بھی کافر آگ میں نہیں جائیں گے، پھر بھی دوزخ صرف ایک خیال ہی ہے، صرف ایک تمثیل ہے؟ آج کے دور میں لوگ جنت اور جہنم کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اس آیت کو کوٹ کر لیں، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی، اللہ سے اچھی بات کس کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے کافروں سے وعدہ کیا آگ میں ڈالنے کا، وبئس المصیر، بڑا برا ہے وہ ٹھکانا، اللہ نہ کرے کوئی دشمن بھی اس میں جائے، ایک دفعہ چلا گیا لگ پتا جائے گا، ان کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھا دی۔ یہاں تک اصل میں اگلی آیتوں کی تمہید ہے۔ اب یہاں سے سورت کے آخر میں واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کو موہنے والی آیتیں اور دل کو موہنے والا انداز ہے، تلاوت سن کے اگلی آیتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شرک اور شرک کی ساری کباحتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَ سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کیسے فیل ہوتا ہے دل فلی ابزاربڈ ہے آیات میں بریک بھی نہیں کرنے کو دل کر رہا لیکن الحمد للہ یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہے کلاس میں بیٹھنے کی سننے کی سمجھنے کی دو تین پوائنٹس لکھے سب سے پہلا مین تھیم کیا تھا آج کے لیسن کا ابھی ہم نے جب آیا 65 سے لیسن شروع کیا تو کیا تھا مین تھیم کہ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا تھا کوئکلی پلیز کیا کرنا ہے ہم نے اللہ کی اطاعت اطاعت ایکسلنٹ جی فل اینڈ کمپلیٹ اوبیڈینس سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ جی ہم نے سب حکموں کو ایکسپٹ کرنا ہے ساتھ کوئی آرگیو کرے فضول آرگیو ڈسپیوٹس کیا پھر اس وقت کیا ہمیں حکم ملا شکری نہیں کرنی جی پھر ہمیں کیا حکم ملا کیا پھر جب کوئی آرگیو کرے تو پھر کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے طالب علم اسٹوڈینٹس آف دا قرآن خاموش رہنا ہے بالکل اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں آیا سی کنفرمیشن دی اللہ نوز دا بیسٹ آف واٹ یو ڈو اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہی خاموشی اختیار کرنی ہے ہمارے ہاتھوں میں تھا ابھی سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھا کیا بنا ہے قلم اور اس کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے گڈ ایکسلنٹ چلے ریفریش ہو جائیں اپنی سیٹ سے اٹھیں وضو اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں اپنی جگہ پہ جہاں بھی ہیں نہیں تو تھوڑا سا ریفریش ضرور ہوئے اپنے ڈیسک سے اٹھیں اور فریش وضو کر کر انشاءاللہ واپس ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ